जब ये बच्चा 6 बरस का हुआ तो माँ ने सोचा कि ननिहाल वालों से इसे मिलाया जाए। सो बीबी आमना अपने लाल को लेकर यसरिब रवाना हुई, साथ में उनकी कनीज बरखा थी। यसरिब के इन दिनों को आपने बाद में बहुत याद किया और बताया कि वहीं उन्होंने अपने मामू खाला के बेटों की सोहबत में तैरना सीखा था और उन्हीं लड़कों ने उन्हें पतंग उड़ाना भी सिखाया था। मगर जब थोड़े दिनों बाद बीबी आमना अपने बेटे को लेकर वापस होने लगीं तो रास्ते में बीमार पड़ गईं। उन्हें बीच में रुकना पड़ा। कारवां उन्हें छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हुआ। वो चंद दिन बीमार रहीं और इंतकाल कर गईं। ये नेक बच्चा यसरिब और मक्का के बीच अपनी माँ के साये से महरूम हुआ। अब न उसके सर पर बाप का साया था, न माँ का आंचल था। बरखा ने बीमारी में उसे बहुत दिलासा दिया था और जैसे तैसे करके उसे मक्का लाई। अब हमारे नन्हे हुजूर बराह रास्त दादा जान के साये में थे और दादा ने पोते को बेटों से बढ़कर जाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के कुर्ब में बहुत खुश रहते थे, सो उनके घर वाले उनके लिए रोज काबा की दीवार तले मसनद बिछा देते थे और उनका इतना रोब दाब था कि किसी बेटे की ये मजाल नहीं थी कि मसनद पर उनके पास आकर बैठ जाए, मगर पोता बिला तकल्लुफ दादा के करीब मसनद पे जा बैठता। बेटे उनसे कहते कि अलग हटकर बैठो, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते कि नहीं नहीं, इसे मेरे पास बैठा रहने दो, खुदा की कसम एक अजीम मुस्तकबिल इसका मुंतजर है। दादा पोता रोज ही साथ साथ नजर आते, कभी हाथ में हाथ डाले काबा में घूम फिर रहे हैं, कभी मक्का की किसी गली किसी कूचे में गश्त कर रहे हैं। और तो और, अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को अपने साथ नदवा में भी ले जाते, जहां कुरैश के गिने चुने 40 बूढ़े सर जोड़कर बैठते और मक्का के मामलात व मसाइल पर गौर व फिक्र करते। ये 80 बरस का बूढ़ा हर मसले के बारे में अपने 7 साला पोते से जरूर पूछता कि बेटे तुम इस बारे में क्या कहते हो, और जब नदवा के अकाबरीन अब्दुल मुत्तलिब से उनके पोते के बारे में कुछ पूछते तो वो कहते कि खुदा की कसम एक अजीम मुस्तकबिल इस बच्चे का मुंतजर है। मगर माँ को मरे अभी 2 साल हुए थे कि दादा की भी आंख बंद हो गई। मरते वक्त उस बुजुर्ग ने बच्चे का हाथ अबू तालिब के हाथ में पकड़ाया कि वो अब्दुल्ला के सगे भाई थे, और अबू तालिब ने भतीजे पर दादा से बढ़कर शफकत की। उस बुजुर्ग ने भतीजे को बेटों के बराबर जाना और उनकी जौजा फातिमा ने उनसे इतना प्यार किया कि वो माँ का गम भूल गए। फातिमा भी हाशिम की पोती थी। उनके बेटे असद की बेटी जो अब्दुल मुत्तलिब के सौतेले भाई थे और आ हजरत को अक्सर उनकी याद आती, फरमाया करते थे कि उस नेक बीबी ने मुझसे इतनी मोहब्बत की कि उनके अपने बेटे बेशक भूखे रह जाएं, मुझे भूखा नहीं देख सकती थीं। वाकया यूं है कि आखिरी अय्याम में अब्दुल मुत्तलिब के माली हालात अच्छे नहीं रहे थे। बेटों के लिए जो उन्होंने असासा छोड़ा वो बहुत मामूली था। उनके बाज बेटों ने अपने जोरे बाजू से दौलत कमा ली थी, मसलन अबू लहब ने, मगर अबू तालिब गरीब आदमी थे तो भतीजे को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। ज़्यादातर भेड़ बकरियां चराया करते थे। इस मशगले में उनका ज़्यादा वक्त पहाड़ियों पर गुजरता था। दिन दिन भर वो अकेले बकरियों के साथ मक्का के इर्द गिर्द फैली हुई पहाड़ियों पर घूमते रहते थे। कभी कभी अबू तालिब उन्हें अपने हमराह सफ़र पर ले जाते, और एक दफ़ा जब हुजूर 9 के सिन में थे और बाज़ रिवायात के मुताबिक 12 के सिन में थे, तो अबू तालिब उन्हें लेकर एक तजारती काफ़िले के साथ शाम तक गए, जहां मक्का से चलने वाले काफ़िले बिलुमूम पड़ाव किया करते थे। उससे करीब ही बसरा नाम का मकाम था, जहां ईसाई राहिबों की एक पुरानी कुटिया थी। कितने ज़माने से ये कुटिया राहिबों से आबाद चली आती थी। एक राहिब की आंख बंद होने लगती तो वो दूसरे राहिब को इस कुटिया में बसर करने की इजाज़त देता। जब वो मरने लगता तो अपनी जगह दूसरे राहिब को बिठाता और आंख बंद कर लेता। जो राहिब कुटिया में जगह संभालता था वो उन सब चीज़ों का वारिस ठहरता जो उस कुटिया में होती। उन चीज़ों में चंद पुराने मखतूतात भी थे, जिनमें ये खबर दी गई थी कि अरबों में एक पैगम्बर का जहूर होगा। उन दिनों बुहैरा नामी राहिब यहाँ बसर करता था और वो उन मखतूतात में बहुत दर्क रखता था। बुहैरा राहिब वैसे तो बरसों से अरब काफ़लों को देखता चला आ रहा था। उसकी कुटिया के करीब ही से तो काफ़ले गुजरते थे, मगर अब के जो काफ़ला आया उसके सिलसिले में उसने एक अजीब मुशाहिदा किया। क्या देखा कि एक बदली काफले पर साया करती चल रही है। फिर जब वो काफला रुका तो उसने देखा कि वो बादल का टुकड़ा भी ऐन उनके सरों पर आकर ठहर गया है, और साथ ही ये देखा कि जिस दरख्त के साये में उस काफले ने पड़ाव किया है उसकी शाखें भी उनके सरों पर झुक आई हैं। बुहैरा ये आलम देखकर सोच में पड़ गया। उसके इल्म में ये बात थी कि कोई बड़ी रूहानी शख्सियत हो तभी ऐसे आसार पैदा होते हैं। इस आलम हैरत में उसे जहूर करने वाले पैगंबर का ख्याल आया और उसने हैरान होकर सोचा कि क्या वाकई जिस पैगंबर का अरबों में जहूर होना था उसका जहूर हो गया है। इस ख्याल के साथ वो चौंक पड़ा। उसने फौरन पैगाम भिजवाया कि ऐ अहले कुरैश, मुझे एक वक्त अपनी मेज़बानी का शरफ बख्शो, फ़कीर की कुटिया में तशरीफ़ लाओ और मा हज़र तनावुल करो। अहले काफला बुहैरा की कुटिया पर पहुँचे, मगर चलते वक्त वो हुजूर को ऊँटों और साजो सामान की निगहबानी के लिए छोड़ गए। मगर बुहैरा ने मेहमानों में से एक एक की सूरत गौर से देखी, उसे किसी चेहरे पर वो अलामात नज़र ना आईं जो मखतूते में पैगम्बर के सिलसिले में दर्ज थीं। वो सोच में पड़ गया, फिर बोला कि ऐ अहले कुरैश, मैंने पूरे काफले को दावत भिजवाई थी, तुम में से कोई पीछे तो नहीं रह गया है? अहले काफला ने जवाब दिया कि ऐ बुजुर्ग, हम सब तेरी खिदमत में हाजिर हुए हैं, हाँ एक लड़के को पीछे छोड़ आए हैं। तब राहिब ने कहा कि अजीज़ो कमसिनों के साथ ऐसा सलूक रवा नहीं है, उसे भी यहाँ लेकर आओ। इस पर अबू तालिब और सब अहले काफला शर्मिंदा हुए। अबू तालिब वापस गए और भतीजे को लेकर आए। राहिब ने उस लड़के पर एक नज़र डाली और चौंक पड़ा। फिर खाने के दौरान वो उसे मुस्तकिल तकता रहा। मखतूते में जो जो अलामात पैगंबर की बताई गई थीं वो सब वहाँ मौजूद थीं। जब मेहमान खाना खा चुके तो राहिब अपनी जगह से उठा और अपने कमसिन मेहमान के पास जा बैठा। उसने बड़ी शफ़क़त और शाइस्तगी से मेहमान से तरह तरह के सवाल किए और कमसिन मेहमान ने कमाल बर्जस्तगी से हर सवाल का जवाब दिया। आखिर में राहिब ने कहा, ऐ साहबजादे, क्या ये मुमकिन है कि मैं तेरी पुश्त को एक नज़र देख लूँ? मासूम सिफत साहबजादे ने बेतकल्लुफ अपनी पुश्त बरहना कर दी। राहिब ने पुश्त का जायज़ा लिया, देखा कि पुश्त मुबारक पर दोनों शानों के बीच बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा कि मखतूते में बयान किया गया था। उस निशान को मुहर नबूवत बताया गया था। राहिब को अब यकीन कामिल हो गया कि यही वो अरब है जिसे पैगंबरी का रुतबा मिलने वाला है। राहिब ने अबू तालिब की तरफ रुख किया और कहा कि ऐ अजीज, इस नौजवान से तेरा क्या रिश्ता है? ऐ राहिब, ये मेरा फर्जंद है। फर्जंद? नहीं, हरगिज नहीं। इस नौजवान के बाप को इस वक्त जिंदा नहीं होना चाहिए। तब अबू तालिब ने अपने बयान की तस्हीह की, ऐ राहिब, वाकया ये है कि ये लड़का मेरे भाई का फर्जंद है। और तेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई तो उन्हीं दिनों में जब अभी ये बच्चा पेट में था अल्लाह को प्यारा हो गया। तब राहिब यूं गोया हुआ कि ऐ अबू तालिब, अपने भतीजे को यहूदियों से बचा के रख, खुदावंद की सौगंद, अगर उन्हें वो मालूम है जो मुझे मालूम है तो फिर वो उसकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। ऐ अबू तालिब, जान कि तेरे मरहूम भाई के फर्जंद की निस्बत से अजीम वाकयात जहूर में आने वाले हैं। अबू तालिब भतीजे को लेकर शाम के सफ़र से वापस हो चुके थे और अब फिर हमारे हुजूर का वही तौर ठहरा था कि भेड़ बकरियों के गल्लाबान बनकर मक्का के नवाह में फैली हुई पहाड़ियों में घूम रहे हैं। दूर दूर तक आदमी ना आदमजात, ज़मीन व आसमान के बीच एक अकेला नौजवान ख्यालों में गर्क, मज़ाहिरे फितरत के मुशाहिदे में गुम। मगर अब चचातायों को ख्याल आया कि उनके यतीम भतीजे को फन्ने हर्ब व ज़र्ब से नाआशना नहीं रहना चाहिए, सो जैसे अब्बास और हमज़ा ने यह तरबियत हासिल की उसी तरह इस नौजवान को भी तरबियत मिलनी चाहिए। हमज़ा तो खैर बहुत तनावमंद जवान थे, शमशीर जनी में ताक थे, पहलवानी में मशाक थे, हमारे हुजूर दरमियाना कदो कामत के नौजवान थे, तंदुरुस्त तो तवाना, तीर अंदाजी की तरफ मैलान ज़्यादा था, अपने अजीम अजदाद इब्राहीम और इस्माइल की मानिंद एक मंझे हुए तीरंदाज वाले तीवर रखते थे। उनकी नज़र बहुत तेज थी और तीरंदाज के पास तेज नज़र हो तो सुभान अल्लाह। वैसे तो अहले कुरैश उस जमाने में किसी कबीले से बरसरे पैकार नहीं थे, बस खामखाह एक कजिए में उलझ गए और उसकी वजह से वो जंग शुरू हुई जिसे हरबुल फजार कहते हैं। हुआ यूं कि बराज बिन कैस कनानी ने नजद के हवाजनी कबाइल के एक फर्जंद को धोखे से कत्ल कर डाला। उसके बाद वही हुआ जो सहराई रिवायत में ऐसे वाकये के रद्द अमल में हुआ करता है। मकतूल के कबीले की गैरत का तकाजा यह था कि इंतकाम लिया जाए, सो उस कबीले ने कनानियों पर चढ़ाई कर दी। अहले कुरैश ने कनानियों का साथ दिया और जंग में उलझ गए। ये जंग 3-4 साल तक चलती रही, मगर जिसे लड़ाई कहते हैं वो तो बस 5 दिन हुई। बनी हाशिम के सरबराह उन दिनों जुबैर थे, वो भी अबू तालिब की तरह अब्दुल्ला के सगे भाई थे। जुबैर और अबू तालिब अपने भतीजे को भी महाजे जंग पर ले गए, मगर उन्होंने कहा कि हमारा भतीजा अभी कमसिन है, इसे मैदान जंग में लड़ने के लिए भेजना मुनासिब बात नहीं है। हाँ, दूसरी जंगी खिदमत अंजाम दे सकता है। तो हमारे हुजूर ने इस मारके में जो खिदमत अंजाम दी वो ये थी कि दुश्मन की तरफ से जो तीर आते थे और ख़ता हो जाते थे वो उठाते और तायों तक पहुंचा देते, फिर वो उनके इस्तेमाल में आते। लेकिन इसके बाद जो लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक लड़ाई में हमारे हुजूर ने जंग में वाकई हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी तीरंदाजी के जौहर दिखाए और बुजुर्गों से दाद पाई। इस जंग का एक नतीजा ये निकला कि अहले कुरैश को अपना सहराई कानून नाकिस और नाकाफी नजर आने लगा। वैसे तो कितने ही अकाबिर कुरैश शाम का सफर कर चुके थे और वहां उन्होंने देखा था कि वहां सल्तनत रूमा का कानून किस तरह कार फरमा है और किस तरह वो अदल व इंसाफ का जामिन है, मगर उन्हें अपने कानून के नकायस का एहसास अब जाकर हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके सहराई कानून में तो कोई ऐसा जाब्ता, कोई ऐसा तरीक़ेकार है ही नहीं कि अगर किसी के साथ ज्यादती है या अगर किसी को कत्ल कर दिया गया है तो मुजरिम को उसके जुर्म की सज़ा मिले और मजलूम या मकतूल के ख़ानदान के साथ इंसाफ किया जाए। बस अगर मजलूम या मकतूल के कबीले वाले लड़कर बदला ले सकते हैं तो ले लें। इधर अहले कुरैश में ये एहसास पैदा हो रहा था, उधर एक और वाकया गुजर गया जिससे इस एहसास को और तकवीत मिली। हुआ यूं कि बनी सहम के एक बासर शख्स ने एक यमनी ताजिर से कुछ मालो असबाब खरीदा, मगर मतलूबा कीमत अदा नहीं की। यमनी सौदागर मक्का में अजनबी था, उसका कौन हामी और मददगार होता, और जिसने उसका माल गसब किया था वो मक्का में असर और रसूख रखता था। लेकिन यमनी ताजर भी हिम्मत वाला निकला और वो यूं पस्पा होने वाला नहीं था। अबू कुबैस के टीले पर खड़े होकर उसने बाआवाज़ बुलंद और बहुत जोशीले लहजे में अहले कुरैश को खिताब किया और अपील की कि साहेबो मुनसिफी करो और मेरे माल की कीमत मुझे दिलवाओ। इस अपील का अहले कुरैश पर खातिर खा असर हुआ। बनी हाशिम, बनी जहरा और बनी तमीम के अकाबरीन अब्दुल्लाह इब्ने जदान के मकान पर जमा हुए और इस पर इत्तफाक किया कि अदल व इंसाफ का कोई जाब्ता बनाना चाहिए। वहां से उठकर वो खाने काबा पहुंचे, संगे अस्वद पर पानी डाला और सब अकाबरीन ने एक एक चुल्लू उस पानी का पिया और अपना अपना दायां हाथ बुलंद करके कसम खाई कि अब के बाद मक्का में किसी पर जो जुल्म होगा हम मुत्तहिद होकर मजलूम का साथ देंगे और जालिम की मुखालफत करेंगे, खाह वो जालिम अहले कुरैश ही में से क्यों न हो और खाह मजलूम मक्का से बाहर ही का आदमी क्यों न हो। इस पैमान ने हल्फुल फजूल का नाम पाया। और इस तकरीब में जुबैर अपने भतीजे को भी लेकर आए थे और भतीजा इस पैमान में शामिल हुआ। हमारे हुजूर ने बाद में इस वाकये का जिक्र किया और यूं फरमाया कि मैंने इब्ने जदान के हां जिस मुआहदे में शिरकत की थी वो मेरी दानिश में इतना अहम था कि अगर मुझे लाल ऊंटों की पूरी कतार भी उसके बदले में नजर की जाती तो मैं उसे ठुकरा देता और इस तकरीब में जरूर शिरकत करता। अगर आज भी ऐसे किसी मुआहदे के लिए मुझे दावत दी जाए तो खुदा की कसम मैं आज भी उसी तरह लब्बैक कहूंगा। हाँ, उस तकरीब में मेज़बान के चचाजाद भाई अबू कहाफा भी शरीक हुए थे। वो अपने नूरे नज़र अबू बकर को साथ लेकर आए थे और अबू बकर हमारे हुजूर से 1-2 साल छोटे थे। अबू तालिब के 3 बेटे थे, तालिब, अकील और जाफर। हमारे हुजूर उन्हीं के साथ उठते बैठते हंसते खेलते थे। जाफर से के सबसे छोटे थे उन्हें ज्यादा उंस था, جعفر کو بھی ان سے لگاؤ بڑھتا چلا گیا اور ایک عقیدت کی شکل اختیار کر گیا، اور یہ تعلق آخر عمر تک قائم رہا۔ مکہ میں ایک خاتون تھیں، خدیجہ بنت خویلد، بنی اسد میں سے تھیں اور دور کے رشتے سے بنی ہاشم کی چچازاد بہن ہوتی تھیں، ورقہ ابن نوفل کی سگی چچازاد بہن تھیں، بیوہ تھیں، دو مرتبہ شادی ہوئی، دونوں مرتبہ شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا، اب تجارت کرتی تھیں اور دولت والی تھیں۔ ان کا تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ اجرت پر معاملہ طے کر کے کسی شخص کو مال و اسباب حوالے کرتی جو دیس دیس جا کر ان کا مال فروخت کرتا۔ اس بیوی نے آن حضرت کی ایمانداری اور شرافت کی بہت شہرت سنی تھی۔ ایک دن انہوں نے جناب کو بلا بھیجا اور پیشکش کی کہ میرا مال لے کر شام جاؤ اور فروخت کرو، اب تک اس کام کے لیے جتنی اجرت ادا کرتی چلی آئی ہوں اس کا دگنا ادا کروں گی، میرا غلام میسرہ ساتھ جائے گا۔ آن حضرت نے یہ شرط قبول کر لی، مال و اسباب باندھ میسرہ کو ساتھ لے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ بصرہ کے قریب پہنچے تو ایک درخت تلے پڑاؤ کیا، یہاں سے قریب ہی ایک عیسائی راہب کی کٹیا تھی، نام اس کا ینستر تھا۔ قافلوں کے پڑاؤ بھی تو ان دنوں طے شدہ ہوا کرتے تھے، تو شاید یہ مقام وہی تھا جہاں آ حضرت نے اب سے 15 برس پہلے قافلے کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اور عجب نہیں کہ یہ وہی کٹیا ہو جہاں ان دنوں بحیرہ راہب کا بسیرا تھا۔ شاید اب وہ اس دنیا میں نہیں تھا، اس کی جگہ دوسرا راہب دھونی رمائے بیٹھا تھا، مگر ہمیں تو وہی معلوم ہے جو میسرہ نے بیان کیا۔ اور میسرہ نے یوں بیان کیا کہ راہب کٹیا سے نکل کر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ درخت کے نیچے یہ کون شخص بیٹھا ہے، میں نے بتایا کہ یہ اہل قریش میں سے ہے، تب نیستر یوں بولا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کوئی پیغمبر ہے۔ میسرہ کے دل میں یہ بات اتر گئی، پھر وہ پورے سفر میں عجیب و غریب علامات دیکھتا چلا گیا۔ ایک دن دھوپ میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ دو فرشتے فضا میں معلق ہیں اور حضور پر سایہ کر رہے ہیں۔ خیر، سفر بخیر و خوبی تمام ہوا، آ حضرت بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے اور ان کا مال بیچ کر جو مال خریدا تھا اس کا حساب پیش کیا۔ میسرہ سفر سے واپس آیا تو اس نے بی بی سے اپنے مشاہدات بیان کیے اور راہب نے جو کہا تھا وہ بھی سنایا۔ خدیجہ بی بی فوراً ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچیں اور جو میسرہ سے سنا تھا وہ بھائی کو سنایا، اور ورقہ نے سارا کچھ سن کر یوں کہا کہ اے بہن، اگر یہ بیان صحیح ہے تو پھر جان لے کہ محمد ہمارے پیغمبر ہیں۔ مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا کہ ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے، اور ظہور کا وقت آن پہنچا ہے۔ خدیجہ بی بی نے جب ورقہ ابن نوفل سے یہ بات سنی تو حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضور نے قبول فرما لیا۔ اس سے خدیجہ بی بی خوشی سے پھولی نہ سماتی تھیں۔ انہوں نے آ حضرت کو بلوایا، ان کی امانت و دیانت کی، ان کی صداقت شعاری کی، ان کی پاک دامانی کی، لوگوں کے قصے میں ان کے غیر جانبدار رہنے کی تعریف کی، اور اس طرح بی بی خدیجہ کی ہمارے حضور سے شادی ہو گئی۔ تو حضور نے چچا کے گھر کو سلام کیا اور خدیجہ بی بی کے گھر جا کر قیام کیا۔ خدیجہ بی بی کے گھر کو کہ کب سے خانہ ویرہ بنا ہوا تھا 4 چاند لگ گئے، اور بی بی خدیجہ آ حضرت کی رفیقہ حیات بھی تھیں، دوست بھی تھیں، ان کے خوابوں اور عزائم میں شریک بھی تھیں۔ کتنی مبارک شادی تھی، گھر خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ لیکن جہاں سکھ ہوتا ہے وہاں دکھ بھی ہوتے ہیں، شادی اور غمی کا دنیا میں ہمیشہ سے ساتھ چلا آتا ہے۔ اس شادی کے بعد بی بی خدیجہ کے ہاں 6 بچے پیدا ہوئے، 4 لڑکے 2 لڑکیاں۔ پہلا بچہ تو بیٹا ہی تھا، قاسم نام رکھا گیا، اور اسی نسبت سے آ حضرت کا نام ابو القاسم پڑ گیا۔ لیکن دوسری سالگرہ کے آتے آتے بچہ سدھار گیا اور بی بی خدیجہ کی گود خالی ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب رکھا گیا، زینب کے بعد رقیہ، رقیہ کے بعد ام کلثوم، ام کلثوم کے بعد فاطمہ۔ ان بہنوں کے بعد پھر ایک بھائی پیدا ہوا، مگر جلد ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جس دن یہ مبارک شادی ہوئی اس دن آ حضرت نے اپنی وفادار کنیز برخہ کو آزاد کر دیا، اور اسی دن شادی کی خوشی میں بی بی خدیجہ نے اپنے 15 سالہ غلام زید کو آن حضرت کی نظر کیا، اور زید اب تک غلام تھا مگر حسب نسب والا تھا، باپ کی طرف سے وہ بنی کلب سے تعلق رکھتا تھا جو بڑے قبیلوں میں شمار ہوتا تھا، ماں کی طرف سے اس کا تعلق تائی قبیلے سے تھا، وہی قبیلہ جس نے حاتم جیسے مرد سخی کو جنم دیا تھا۔ مگر اس نوجوان کی بدقسمتی کہ وہ قزاقوں کے ایک گروہ کے ہاتھ آ گیا اور انہوں نے عکاظ کے میلے میں آ کر اس کی بولی لگا دی۔ بی بی خدیجہ نے اسے خرید لیا۔ اس کا آتا پتا اس کے باپ کو اس وقت معلوم ہوا جب وہ آن حضرت کی خدمت میں رہ کر ان کا گرویدہ ہو چکا تھا، سو جب اس کا باپ اور چچا اسے لینے کے لیے آئے تو اس نے صاف جواب دے دیا، کہا کہ اب تو حضور ہی میرے مائی باپ ہیں۔ یہ سن کر باپ نے اسے ملامت کی کہ اے میرے بدبخت بیٹے، تو نے آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو اپنے لیے چن لیا۔ آن حضرت نے زید کے باپ کا یہ کلام سنا اور کہا کہ اے عزیز، تو میرے ساتھ خانہ کعبہ میں چل، اور خانہ کعبہ میں پہنچ کر اعلان کیا کہ اے لوگوں جو یہاں موجود ہو، گواہ رہنا کہ زید میرا فرزند ہے، میں اس کا وارث ہوں اور وہ میرا وارث ہے۔ اور اس دن کے بعد سے زید بنی ہاشم کا نیا فرزند ٹھہرا، اور لوگوں نے اسے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ برخہ نے آزاد ہونے کے بعد یثرب کے ایک نوجوان سے شادی کر لی اور جلد ہی ایک بیٹے کی ماں بن گئی، اس کا نام ایمن رکھا گیا، اور اسی نسبت سے برخہ اب ام ایمن کہلانے لگی۔ بی بی خدیجہ کے گھر میں سب سے زیادہ آنا جانا بی بی صفیہ کا تھا۔ بی بی صفیہ آن حضرت کی سب سے کم عمر پھوپھی تھیں، خود آن حضرت سے بھی چھوٹی تھیں۔ وہ آتیں تو ساتھ میں ان کا ننھا بیٹا زبیر بھی آتا، جس کا نام انہوں نے اپنے بڑے بھائی زبیر کے نام پر رکھا تھا۔ سو زبیر اس گھر کے افراد کے ساتھ خوب گھل مل گئے۔ سلمہ کا بھی اس گھر میں بہت آنا جانا تھا، بلکہ وہ تو اس گھر کی فرد سی بن گئی تھیں۔ کبھی کبھی حلیمہ بی بھی آ جایا کرتی تھیں، اور بی بی خدیجہ ان کی بہت امداد کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسے عالم میں آئیں کہ قحط نے ان کے گلے کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور بی بی خدیجہ نے انہیں 40 بھیڑیں اور ایک اونٹ دے کر رخصت کیا، اور اسی قحط کی بدولت آن حضرت کے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہوا۔ بات یہ تھی کہ ابو طالب کثیر العیال آدمی تھے اور مقدرت اتنی نہیں تھی، پریشان رہتے تھے۔ اب جو قحط پڑا تو ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ آن حضرت نے ان کے حالات کو دیکھ کر ایک تجویز سوچی۔ یہ تجویز لے کر وہ اپنے چچا عباس کے پاس گئے۔ عباس صاحب حیثیت آدمی تھے اور آن حضرت کے ساتھ ان کا خلوص تھا، آخر ساتھ ہی پلے بڑے تھے۔ عباس کی زوجہ ام الفضل سے بھی انہیں قرب حاصل تھا، یہ چچی انہیں بہت عزیز رکھتی تھیں۔ آپ نے چچا اور چچی کے سامنے اپنی تجویز پیش کی، کہا کہ ہمارے چچا ابو طالب کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں، اور اولاد کا بار ان پر بہت ہے، کیا مضائقہ ہے کہ ہم ان کے حالات کے بہتر ہونے تک ان کے ایک ایک بیٹے کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ چچا چچی رضامند ہو گئے۔ پھر آن حضرت اور عباس مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ ابو طالب بولے کہ چشم ماں روشن دل ماں شاد، بچے تمہارے ہی ہیں، مگر طالب اور عقیل کو میرے پاس چھوڑ دو۔ سو عباس نے جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور اب طالب، عقیل اور جعفر کے بعد ایک بیٹا اور اس گھر میں پیدا ہو گیا تھا، اس کا نام علی تھا۔ یہ بچہ فاطمہ بنت اسد کے بطن سے تھا اور طالب سے کوئی 10 سال چھوٹا تھا۔ آن حضرت نے چچا کے اس ننھے صاحبزادے کو اپنے سائے میں لے لیا، اور انہی دنوں خدیجہ بی بی کے دوسرا لڑکا پیدا ہوا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ مگر عبداللہ قاسم کی عمر تک بھی نہ پہنچ پایا۔ ادھر اس نے آنکھ کھولی، ادھر اس کی آنکھ بند ہو گئی۔ علی نے اس گھر میں آ کر اس بچے کی جگہ لے لی۔ آن حضرت اور بی بی خدیجہ نے پھر انہیں بیٹا سمجھ کر پالا۔ اس وقت جب علی اس گھر میں آئے ہیں، آن حضرت 35 کے سن میں تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب اہل قریش نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ کی صورت یہ تھی کہ دیواریں قد آدم سے ذرا نکلتی ہوئی، چھت ندارد، یعنی اگر خانہ کعبہ مقفل بھی ہو تو بھی آدمی دیوار پھلانگ کر اس میں داخل ہو سکتا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک چوری بھی ہو چکی تھی، کسی نے دیوار پھلانگی، الماری کا تالا توڑا اور قیمتی اشیاء چورا کر لے گیا۔ تب اہل قریش کو خیال آیا کہ کعبہ کی دیواریں پختہ اور اونچی بنائی جائیں اور چھت پاٹی جائے، اتفاق سے اس وقت لکڑی بھی جو چھت کے لیے درکار تھی مہیا تھی، اور ایک تجربہ کار بڑھئی بھی موجود تھا۔ ایک یونانی سوداگر کا جہاز حادثے کا شکار ہو کر جدہ کی بندرگاہ سے آن لگا تھا اور شکستہ حالت میں بیکار کھڑا تھا۔ اس سے شہتیر برآمد کر لیے گئے، مگر لوگوں پر خانہ کعبہ کا اتنا رعب اور اتنی ہیبت تھی کہ وہ اس کی عمارت کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر اور ڈر گئے کہ روز صبح کو ایک لمبا سانپ اندر سے نکلتا ہے اور کعبے کی دیوار کے قریب آ کر دھوپ سینکتا ہے، اگر کوئی اس کے قریب جائے تو پھن پھیلا کر لہرانے لگتا ہے اور پھنکارے مارتا ہے۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک عقاب اس پر جھپٹا اور اسے چونچ میں دبا کر اڑا لے گیا۔ تب اہل قریش نے اطمینان کا سانس لیا اور انہیں اعتبار آ گیا کہ ان کے ارادے میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دیواریں ڈھا کر دوبارہ پختہ تعمیر کی جائیں۔ پہلا شخص جس نے کعبہ کی دیوار توڑ کر پتھر سرکایا ابو وہب تھا، آن حضرت کی دادی فاطمہ کا بھائی، لیکن عجب ہوا کہ پتھر اس کے ہاتھ سے سرک کر پھر اپنی جگہ پر جا ٹکا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ٹھٹک گئے، کام رک گیا۔ تب بنی مخزوم کا سردار ولید پھاوڑا لے کر آگے بڑھا اور کعبے کی طرف رخ کر کے یوں گویا ہوا کہ اے خداوند، ہماری طرف سے دل میں اندیشہ مت لا، ہماری نیت نیک ہے۔ پھر اس نے دیوار پر پھاوڑا چلایا، رفتہ رفتہ لوگوں نے بھی حوصلہ پکڑا، وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے۔ کھدائی کے دوران دو تحریریں برآمد ہوئیں، ایک گوشہ سنگ اسود سے، دوسری مقام ابراہیم کی تہ سے۔ پہلی تحریر میں یوں لکھا تھا کہ میں خداوند ہوں، بکا کا خالق ہوں، میں نے پیدا کیا اسے اس دن جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، سورج کو اور چاند کو، اور میں نے تعینات کیے سات فرشتے اس کے ارد گرد۔ یہ وادی قائم رہے گی اس وقت تک جس وقت تک اس کی دو پہاڑیاں اپنی جگہ قائم رہیں گی، اور جب تک وہ قائم رہے گی اس میں پانی کے چشمے ابلتے رہیں گے اور دودھ کی فراوانی رہے گی۔ دوسری تحریر یوں تھی: مکہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، تین سمتوں سے اسے سہارا ملا ہوا ہے، اس گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کی بے حرمتی سے اجتناب کریں۔ رفتہ رفتہ دیواریں اونچی ہو گئیں۔ پھر وہ وقت آیا جب سنگ اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر نصب کرنا تھا، مگر اس مسئلے پر اہل قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ بضد تھا کہ وہ سنگ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر رکھنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اختلاف بڑھتا چلا گیا، چار پانچ دن تک سخت کشیدگی رہی۔ آخر ایک بزرگ نے انہیں سمجھایا کہ اے اہل قریش، تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ اس قضیے میں کسی کو ثالث مقرر کر لو۔ یوں کرو کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے دروازے میں قدم رکھے اسے اپنا ثالث جانو۔ خانہ کعبہ کے گرد جو احاطہ تھا وہ مسجد کہلاتا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے وقتوں سے اللہ کو سجدہ ادا کرنے کا فریضہ ادا ہوتا چلا آیا تھا۔ خیر، تو اہل قریش نے اس بزرگ کی یہ تجویز قبول کر لی، اور اس کے بعد جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوا وہ تھے ہمارے حضور، جو کئی دن تک باہر رہنے کے بعد ابھی ابھی مکہ واپس آئے تھے۔ آپ کو دیکھ کر لوگ کھل اٹھے، بے ساختہ چلائے الامین الامین، ہمیں اس پر پورا اعتبار ہے۔ اور آن حضرت نے قضیہ اس طرح طے کیا کہ ایک چادر لے کر زمین پر بچھائی، سنگ اسود کو اٹھا کر اس کے بیچوں بیچ رکھا، پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے: اے اہل قریش، چاہیے کہ تم میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی چادر کا کونا پکڑے اور اسے اوپر سے اٹھائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب آن حضرت نے چادر پر سے پتھر اٹھایا اور اسے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ سب مطمئن اپنے گھروں کو واپس گئے۔ آن حضرت اب 40 کے سن کو پہنچ رہے تھے۔ اب انہیں خواب بہت دکھائی دینے لگے تھے، عجیب خواب تھے، عجیب ان کی کیفیت تھی، بس یوں لگتا کہ نور کا تڑکا ہو رہا ہے۔ ان خوابوں کا آپ پر یہ اثر ہوا کہ محفلوں مجلسوں سے جی پھر گیا، طبیعت میں تنہائی پسندی آ گئی، کسی تنہا گوشے میں جا بیٹھنا، پہروں بیٹھے رہنا اور گہری سوچ میں ڈوبے رہنا۔ مکہ کے نواح میں ایک پہاڑی پر وہ غار تھا جسے غار حرا کہتے ہیں۔ یہ غار اپنے اجاڑ سنسان گرد و نواح کے ساتھ جیسے آپ کو پکار رہا ہو، बस आप उसकी तरफ खींचे चले जाते, रूखी सूखी साथ बांध कर ले जाते, फिर वहां बैठकर दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाते। कब दिन निकला, कब रात हुई, कौन सा पहर गुजर गया, कौन सा पहर गुजर रहा है, किसी बात का पता नहीं। शबो रोज के झमेले से आजाद, गर्दिश शामो सहर से बेनियाज, मुराकबे में गुम, गहरी फिक्र में डूबे हुए, कितने साल इस आलम में गुजर गए। और एक दिन यूं हुआ, और वो दिन रमजान के आखिरी दिनों में से कोई दिन था, कि एक फरिश्ता उस अंधेरे गार में नमूदार हुआ, कहा कि पढ़। फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तब उस फरिश्ते ने आपको सीने से लगाया और सख्ती से भेंचा, फिर कहा कि पढ़। फिर आपने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर उसने आपको सीने से लगाया और सख्ती से भेंचा, फिर वही ताकीद के पढ़, और फिर वही उज्र के मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी दफ़ा उसने आपको सीने से लगाया और सख्ती से भेंचा, और यूं गोया हुआ, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने पालने वाले का नाम लेकर, और उसी ने सब कुछ पैदा किया है, पैदा किया उसने इंसान को जमे हुए खून से। फरिश्ता कहता गया और आप दोहराते गए, फिर फरिश्ता गायब हो गया और फरमाया आ हजरत ने कि मुझे यूं लगा कि जैसे ये लफ्ज़ मेरे दिल पर नक्श हो गए हैं, और हैरान हुए आ हजरत कि ये कैसी वारदात थी। एक रोब ने आपको आ लिया और आप गार से निकले और चले तेज तेज उस मकाम से, और अभी वो पहाड़ी से उतरे न थे कि बुलंदी से एक आवाज़ आई, ऐ मोहम्मद, आप खुदा के पैगंबर हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आपने ऊपर नज़र की, देखा कि वही शख्स है जो गार में नमूदार हुआ था, मगर अब उसका रूप और है, एक फरिश्ते की सूरत उफुक ता उफुक छाया हुआ, और फिर वही आवाज़, ए मोहम्मद, आप खुदा के पैगंबर हैं और मैं जिब्राइल हूँ। आपने नज़र फेर कर दूसरी समत में देखा, उस समत भी वही वजूद छाया नज़र आया, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, हर चहार समत वही एक वजूद, वही एक तजल्ली छाई हुई थी। आंखों में एक अजीम हैरत लिए हुए आपने घर में कदम रखा, मसनत पर जा लेटे, खदीजा मुझे ढांप दो, ढांप दो मुझे। खदीजा ने देखा कि आप सर से पैर तक कांप रहे हैं, लपक झपक एक कंबल लेकर आईं, आपको उड़ा दिया। शौहरे नामदार को एक तशवीश के साथ देखती रहीं, मगर पूछा कुछ नहीं। जब रोब का वो आलम धीमा पड़ा तो खुद ही आपने बीबी खदीजा को पूरी वारदात सुनाई। उस नेक बीबी ने शौहर को दिलासा दिया और फौरन वरका इब्ने नौफल के पास पहुंची, जो सुना था वो भाई को सुनाया, और वरका इब्ने नौफल यूं गोया हुए कि खुदावंद की सौगंध, जिसके हाथ में वरका की जान है, मोहम्मद के पास अजमत वाला फरिश्ता आया है, वो जो मूसा के पास आया था, बेशक मोहम्मद इस कौम के लिए पैगंबर बनकर आए हैं। और जब आ हजरत गारे हिरा में अपने मराकबे के दिन पूरे करके खाने काबा गए और तवाफ करने के बाद हाजरीन पर नजर डाली, तो देखा कि उनके बीच बीनाई से महरूम वरका बैठे हैं। आपने वरका के पास जाकर सलाम किया और मिजाज पुरसी की, और उनके पूछने पर पूरी वारदात सुनाई, और वरका ने फिर वही कहा जो खदीजा से कहा था, मगर अब साथ ये भी कहा कि ऐ मोहम्मद, तुझे काजिब कहा जाएगा, तेरे साथ बदसलूकी की जाएगी, ये लोग तेरा मुकातया करेंगे और तुझसे जंग करेंगे। अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो खुदा जानता है कि मैं उसके मकसद की हिमायत करूँगा। और फिर वरका ने आ हजरत की पेशानी को बोसा दिया। और एक दिन यूं हुआ कि जिब्राइल नाजिल हुए, मक्का की एक पहाड़ी पर उतर कर ठोकर मारी, जिससे चश्मा उबलने लगा, बैठ कर वजू किया, नमाज अदा की। आ हजरत ने एक एक हरकत को बगौर देखा कि किस तरह जिब्राइल रुकू में गए, किस तरह सजदा किया, किस मौके पर अल्लाह अकबर कहा, यूं इबादत का एक तौर मुतय्यन हो गया, और उसके साथ मजहब की एक शक्ल निखर कर सामने आ गई, नाम उसका इस्लाम ठहरा। सबसे पहले बीबी खदीजा ने इस्लाम कबूल किया, फिर अली ने, जैद ने और अबू बकर ने। हजरत अली अभी 10 के सिन में थे, हजरत जैद मक्का में अजनबी थे। हाँ, हजरत अबू बकर की शहर में बहुत इज्जत थी, बहुत असर व रसूख था, उनके वसीले से इस्लाम का पैगाम कितने ही लोगों तक पहुँचा, और कितनों ने इस दावत पर लब्बैक कहा। जिन लोगों ने बहुत इब्तदा में कबूल इस्लाम किया ان میں عمر ابن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور ایسے بھی تھے جنہوں نے کوئی عجب سا خواب دیکھا، اسے بشارت جانا اور آن حضرت کے سامنے جا کر قبول اسلام کر لیا۔ عبد شمس کے قبیلے کے ایک نوجوان خالد نے، کہ بیٹا تھا سعید ابن العاص کا، خواب دیکھا کہ وہ ایک چوٹی پر کھڑا ہے اور نیچے کھائی میں دور تک آگ بھڑک رہی ہے، اس کا باپ اسے آگ میں دھکیلنے لگا ہے کہ کسی نے ہاتھوں سے اس کی کمر کو پکڑا اور گرنے سے بچا لیا، اور اس نے دیکھا کہ یہ مبارک ہاتھ محمد ابن عبداللہ کے ہیں۔ خالد دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور اپنے خواب کی تعبیر مانگی۔ حضرت ابو بکر خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ملکہ رکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے خالد، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ چل اس شخص کے پاس جس نے تجھے بچایا، اور اس پر ایمان لا کہ وہ خدا کا رسول ہے۔ عبد شمس ہی کے قبیلے کے ایک اور فرد نے شام کے سفر سے واپس آتے ہوئے خواب دیکھا کہ صحرا میں کوئی پکارتا ہے کہ سونے والے اٹھو، بے شک احمد کا مکہ میں ظہور ہو چکا ہے۔ اس آواز پر وہ شخص ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور وہ شخص تھا کہ عثمان کا بیٹا تھا، بنو امیہ کے فرزند عفان کا، اور نواسا تھا عبد المطلب کا، اور عثمان ابن عفان کے دل میں یہ پکار اتر گئی، مگر اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ احمد ہے کون۔ سفر ہی میں عثمان ابن عفان کی مٹھ بھیڑ طلحہ سے ہو گئی، اور طلحہ نے یوں بیان کیا کہ بصرہ کے نواح سے گزرتے ہوئے ایک راہب نے مجھے روکا اور پوچھا کہ کیا اہل کعبہ کے بیچ احمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اے راہب، احمد کون ہیں؟ راہب نے جواب دیا، وہ عبد المطلب کے پوتے اور عبداللہ کے بیٹے ہیں، اسی مہینے میں انہیں ظاہر ہونا ہے، اور پیغمبروں میں وہ آخری پیغمبر ہوں گے۔ عثمان نے طلحہ کو اپنا واقعہ سنایا، پھر دونوں مکہ پہنچ کر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور اپنی اپنی بات سنائی۔ حضرت ابو بکر انہیں لے کر آن حضرت کی خدمت میں گئے، دونوں نے اپنی اپنی سنائی اور اسلام قبول کیا۔ سچائی کی روشنی کتنی خاموشی کے ساتھ پھیل رہی تھی، کوئی نامعلوم باطنی طاقت آدمی کے اندر اضطراب پیدا کرتی اور وہ آن حضرت کی طرف کھچا چلا جاتا۔ ان میں زیادہ تر نوجوان تھے، مگر خود اپنے گھرانے کے اندر صورت یہ تھی کہ جعفر اور زبیر نے بے شک اسلام قبول کر لیا تھا، مگر چچا تایوں میں سے ابھی کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو طالب نے اپنے دونوں بیٹوں جعفر اور علی کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، مگر خود دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ادھر عباس کو بھی تامل تھا، حمزہ بھی دور دور ہی رہے، اگرچہ ذاتی حیثیت میں دونوں آ حضرت سے محبت و شفقت کا اظہار کرتے رہتے تھے، مگر وہ تایا جس کا نام ابو لہب تھا بھتیجے کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا۔ بہرحال ابھی سب کچھ درون خانہ تھا، آن حضرت نے ابھی اسلام کا باضابطہ اعلان نہیں کیا تھا اور دعوت حق اعلانیہ نہیں دی تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا، سب سے پہلے اہل خاندان کو دعوت حق دینے کا اہتمام کیا گیا۔ آن حضرت نے علی کو پاس بلایا اور کہا کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں اہل خاندان کو خبردار کروں اور حق کی طرف بلاؤں، مگر یہ کام مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تم ایسا کرو کہ ایک دعوت کا اہتمام کرو، بس گائے کی ایک ران بھون لو اور ایک پیالہ دودھ کا بندوبست کر لو، یہ بہت کافی ہے، اور بنی عبد المطلب کو بلاوا بھیج دو۔ حضرت علی کو جو ہدایت دی گئی تھی اس کے عین مطابق انہوں نے سارا انتظام کیا۔ وقت مقررہ پر 40 کے لگ بھگ بنی ہاشم آن پہنچے۔ فرمایا حضرت علی نے کہ جب یہ 40 مہمان اکٹھے ہو گئے تو رسول خدا نے مجھ سے کہا کہ کھانا جو تم نے تیار کیا ہے لے آؤ۔ میں نے بھنی ران تشت میں سجا کر ان کے آگے رکھ دی اور گزارش کی کہ بسم اللہ، ایک ران اور 40 مہمان، مگر 40 کے 40 نے سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بچ رہا، جتنا پہلے تھا اتنا ہی کھانے کے بعد بھی تشت میں نظر آ رہا تھا۔ پھر آن حضرت نے فرمایا، اے علی، مہمانوں کے پینے کا سامان لاؤ، اور پھر فرمایا حضرت علی نے کہ میں دودھ کا پیالہ اٹھا کر لایا اور سامنے لا کر رکھ دیا۔ دودھ بس اتنا تھا کہ ایک آدمی 4 گھونٹ لے کر اسے ختم کر سکتا تھا، مگر وہاں سب مہمانوں نے جی بھر کر پیا اور پھر بھی پیالے میں دودھ بچ رہا۔ جب کھانے پینے سے فراغت ہوئی تو آن حضرت نے مہمانوں کو خطاب کرنے کی نیت باندھی۔ مگر ابو لہب نے بھتیجے کی نیت بھانپ لی تھی، اٹھ کھڑا ہوا اور مہمانوں سے مخاطب ہوا کہ اس تمہارے میزبان نے تم پر جادو کر دیا ہے، اس ایک فقرے نے ستم ڈھایا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی راہ لی۔ خیر، دوسرے دن آ حضرت نے حضرت علی کو بلا کر پھر وہی ہدایات دیں جو پچھلے دن دی تھیں، پھر گائے کی ایک ران اور ایک پیالہ دودھ سے سجے دسترخوان پر 40 مہمان جمع ہوئے اور اسی طرح سیر ہو کر کھایا پیا۔ بس اس دعوت میں ایک فرق آیا کہ مہمان جس طرح کل پھوٹ گئے تھے، آج وہ مضمون نہیں دہرایا گیا۔ آ حضرت فوراً کھڑے ہوئے اور خطاب کیا کہ اے عبد المطلب کے بیٹو، میں کسی ایسے عرب کو نہیں جانتا جو اپنے لوگوں کے لیے اتنا اچھا پیغام لے کر آیا ہو جتنا میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں دنیا و آخرت کا بہترین تحفہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اور میں اس حکم کے تحت تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، تو بولو کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس نیک مقصد میں میرا ہاتھ بٹائے، میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ بننے پر تیار ہو۔ سب نے چپ سادھ لی۔ جب خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا تب وہ 13 سال کا لڑکا جس کا نام علی تھا تڑپ کر کھڑا ہو گیا، اعلان کیا کہ اے خدا کے رسول، میں اس معاملے میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ یہ کلام سن کر آ حضرت نے علی کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور اعلان کیا کہ اے لوگو، تمہارے بیچ یہ نوجوان میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی بات مانو۔ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے، چلتے چلتے ابو طالب سے بولے کہ اے ابو طالب، تیرے بھتیجے نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی سن اور اس کی اطاعت کر۔ اب ہاشمی خواتین کی کیفیت ملاحظہ کیجئے۔ پھوپھیوں میں سے ایک صفیہ تھیں جنہوں نے بلا تامل اسلام کی دعوت قبول کر لی، مگر باقی 5 بہنیں تذبذب میں تھیں۔ چچیوں تائیوں میں سے سب سے پہلے ام الفضل نے، جو عباس کی زوجہ تھیں، قبول اسلام کیا، بلکہ خواتین میں وہ بی بی خدیجہ کے بعد دوسری خاتون ہیں جو مشرف با اسلام ہوئیں۔ پھر وہ اپنی تینوں بہنوں کو بھی راہ راست پر لے آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان میں میمونہ تو ان کی سگی بہن تھیں، سلمہ اور اسما ان کی سوتیلی بہنیں تھیں۔ شروع میں اہل قریش کا رویہ اسلام کے بارے میں بے تعلقی کا تھا، بس یہ سوچ کر طرح دے جاتے تھے کہ یہ مٹھی بھر لوگ کسی نئے مذہب کو مانتے ہیں تو مانتے رہیں، ہمیں کیا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک بت پرست نے مسلمانوں کی جماعت کو نماز ادا کرتے دیکھا تو ان کا مذاق اڑایا، اور اس پر بنی زہرہ کے فرزند سعد کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا اور نوبت مکے بازی تک پہنچ گئی، مگر اہل قریش نے اس واقعے کو بھی مسئلہ نہیں بنایا۔ خیر، یہ رواداری لمبی نہیں کھچی۔ اہل قریش کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ یہ نیا مذہب ان کی بت پرستی کے لیے ایک چیلنج ہے اور ان کے رسوم و رواج کی نفی کرتا ہے۔ یہاں سے ان کا پارا چڑھنا شروع ہوا اور پھر چڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک مرتبہ ان کے اکابر اکٹھے ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور تقاضا کیا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، وہ بہت بڑھ چلا ہے۔ ابو طالب نے ان کی باتیں ایک کان سنی دوسرے کان اڑا دیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ابو طالب نے ان کے مطالبے کا زیادہ اثر نہیں لیا اور اسلام کی تبلیغ اسی گرم جوشی سے جاری ہے، تو پھر انہوں نے ابو طالب سے زیادہ سختی سے بات کی، کہا کہ اے ابو طالب، تو بلند مقام اور عزت دار آدمی ہے، ہم تیرا احترام کرتے ہیں، ہم نے تجھ سے یہ گزارش کی تھی کہ اپنے بھائی کے فرزند کو قابو میں رکھ، لیکن تو نے ہماری بات کو درخورے اعتنا نہیں جانا، سو اب تو کان کھول کر سن لے، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے خداؤں کی نفی کرے اور ہمارے رسم و رواج کا مذاق اڑائے، تو اسے راہ راست پر لے آ، نہیں تو ہم تم دونوں سے نمٹیں گے۔ تب ابو طالب نے بھتیجے کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تو مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈال جسے میں سہار نہ سکوں۔ اور پھر اہل قریش نے جو دھمکی دی تھی وہ بیان کی۔ یہ کلام سن کر آ حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے میرے محترم چچا، قسم ہے پاک پروردگار کی، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ سودا کریں کہ میں اس راستے کو ترک کر دوں، تو بھی میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا، بے شک میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے کہتے آ حضرت کی طبیعت بھر آئی، آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبانے لگے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے لگے۔ شفیق چچا فوراً ہی پسیج گئے، بھتیجے کو روکا اور کہا اے میرے مرحوم بھائی کے فرزند، تو جس راستے پر گامزن ہے اس پر شوق سے چلتا رہ، تیرا چچا کسی صورت میں تجھے بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ اہل قریش نے دیکھا کہ ابو طالب نے ان کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا اور اسلام کی تبلیغ اسی طرح جاری ہے، تب وہ سر جھوڑ کر بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سرداری کے حقوق کا احترام سب ہی اہل قریش کے مفاد میں تھا، اس لیے وہ ابو طالب سے براہ راست لڑائی کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، بس انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اسلام کے حلقہ بگوشوں کو مختلف طریقوں سے ستانے لگے، جس کی کمک پر کوئی قبیلہ نہ ہوتا اسے زیادہ پریشان کرتے۔ جب حج کے دن قریب آئے تو اہل قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ اس موقع پر دور دور سے لوگ اس شہر میں آئیں گے، محمد کو اپنے مذہب کی تبلیغ کا ایک بڑا موقع ہاتھ آئے گا اور ان کے بیان میں اثر ہے، اس لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیں گے اور اپنے مذہب کے دائرے میں لے آئیں گے۔ ولید ابن مغیرہ نے اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ جن راستوں سے حاجی آئیں گے ان راستوں پر اپنے آدمی بٹھا دیے جائیں، وہ حاجیوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیں کہ مکہ میں محمد نام کے ایک خطرناک جادوگر ہیں نعوذ باللہ، جو بیٹے کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے۔ ان کی بات مت سننا، سنو گے تو اس کے اثر میں آ جاؤ گے۔ اس منصوبے پر تندہی سے عمل کیا گیا، مگر آخر یہ لوگ کسے کسے روکتے۔ ایک شخص تھا ابو ذر، بنی غفار کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قزاقی اس کا مشغلہ تھا، مگر وہ خدا کی وحدانیت کا بہت قائل تھا۔ کہیں اس کے کان میں یہ بھنک پڑ گئی کہ مکہ میں ایک مرد حقاگاہ ہے جو خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے، اور اس وجہ سے سارے قریش اس کے مخالف ہو گئے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ مکہ پہنچا، آ حضرت کی خدمت میں پہنچ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ آ حضرت نے پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے اپنا عطا پتہ بتایا تو آ حضرت نے تعجب سے انہیں سر سے پیر تک دیکھا کہ وہ تو قزاقوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے۔ تعمل کیا، پھر فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نیک راہ دکھاتا۔ بنی دوس میں ایک شاعر تھا، طفیل ابن عمر، وہ مکہ جانے لگا تو قریش کے ہرکاروں نے اپنا کام دکھایا اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اسے محمد ابن عبداللہ کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ وہ کانوں میں روئی ٹھونس کر خانہ کعبہ پہنچا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے کہ جہاں وہ جا کر بیٹھا وہاں قریب ہی آ حضرت بیٹھے قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی کوئی لفظ اس کے کان میں بھی پہنچ گیا۔ آخر شاعر تھا، پھڑک اٹھا، سوچا کہ میں کوئی ناسمجھ آدمی تو ہوں نہیں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، شاعر ہوں، مجھے سننا تو چاہیے کہ وہ شخص کیا کہتا ہے، صحیح اور غلط میں آخر میں تمیز تو کر سکتا ہوں، یہ غلط بات ہوگی تو میں رد کر دوں گا۔ اس نے کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی، آ حضرت کی باتیں توجہ سے سنی اور فوراً ہی ایمان لے آئے۔ یوں نئے عقیدے کی مہک مکہ سے نکلی اور قریب و دور کی بستیوں میں پھیلنے لگی، مگر جہاں یہ نیا عقیدہ سب سے بڑھ کر بحث کا موضوع بنا وہ یثرب کا نخلستانی علاقہ تھا۔ یثرب میں عربوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی، اور چونکہ یہودی خدا کی وحدانیت کے قائل تھے اس لیے بت پرست عربوں سے سخت بیزار رہتے تھے۔ ان دنوں انہیں ایک نئے پیغمبر کا انتظار تھا، ان کے کاہنوں اور ربیوں نے پیشگوئی کر رکھی تھی کہ جلد ہی ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے جو خدا کی وحدانیت کا پیغام دنیا کو دے گا۔ اور جب ان کاہنوں اور ربیوں سے پوچھا جاتا کہ یہ پیغمبر کہاں ظاہر ہوگا تو وہ یمن کی سمت میں اشارہ کر دیتے، اور اسی سمت میں مکہ بھی تھا۔ عربوں کے ان یہودیوں کے ساتھ ہمسائیگی والے تعلقات تھے، سو خدا کی وحدانیت اور حیات بعد الممات کے بارے میں جو ان کے عقائد تھے وہ ان کے کان میں بھی پڑتے رہتے تھے۔ سو جب مکہ سے یہ خبر وہاں پہنچی کہ ایک پیغمبر نے ظہور کیا ہے جو خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرتا ہے، تو ان کے کان کھڑے ہوئے، ان کے یہاں یہ تجسس پیدا ہوا کہ یہ پیغمبر کون ہے اور اس کی کیا تعلیمات ہیں۔ یہودیوں تک بھی یہ خبر پہنچی، مگر وہ یہ کیسے مان لیتے کہ نیا پیغمبر عربوں میں ظہور کر سکتا ہے؟ خداوند کی برگزیدہ قوم تو وہ اپنے آپ کو جانتے تھے، مگر ایک یہودی ربی نے ابھی ابھی انتقال کیا تھا اور اس نے مرتے ہوئے عجیب بات کہی، اپنے عقیدت مندوں سے پوچھا کہ عزیزو، میں تو شام کا واسی ہوں، جانتے ہو اس شاد آباد دیس کو چھوڑ کر میں نے یہاں آ کر کیوں پڑاؤ ڈالا؟ عقیدت مندوں نے کہا، ہم تو نہیں جانتے، آپ ہی بتائیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ اس نواح میں ایک پیغمبر کا ظہور ہونے والا تھا، میں نے سوچا تھا کہ وہ میرے جیتے جی ظاہر ہو جائے گا اور میں اسے دیکھ سکوں گا، مگر افسوس کہ اس وقت جب وہ ظاہر ہونے کو ہے میں دنیا سے سدھار رہا ہوں۔ گویا اس وقت پورا یثرب نئے پیغمبر کے لیے چشم براہ تھا، یہودی اپنے حساب سے اس کے منتظر تھے، عربوں میں ایک تجسس کی لہر دوڑی ہوئی تھی، وہ حیران تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیا ان کے درمیان سے کسی نئے پیغمبر کا ظہور ہونے والا ہے۔ مکہ میں نقشہ اس سے مختلف تھا، اہل قریش اپنے پیغمبر سے نالا تھے، ایک پریشانی کا عالم تھا، ان کی بت پرستی کی روایات ایک بڑے خطرے سے دوچار تھیں، اسلام کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی، دھیرے دھیرے لوگ دائرۂ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ اکابرین قریش کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان اکابرین میں بنو مخزوم کا ایک فرزند ابو الحکم تھا، جسے مسلمانوں نے ابو جہل کہنا شروع کر دیا اور پھر وہ اسی نام سے جانا جانے لگا۔ ابو جہل مغیرہ کا پوتا تھا اور ولید کا بھتیجا، ولید اپنے قبیلے کا سردار تھا، مگر اب وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا اور ابو جہل کو یقین تھا کہ اس کے مرنے کے بعد قبیلے کی سرداری اسے ملے گی، اس لیے وہ اسلام کے خلاف کچھ زیادہ ہی سرگرم عمل تھا۔ جن مسلمانوں کو وہ یہ دیکھتا کہ ان کی کمک پر کوئی نہیں ہے، انہیں بہت پریشان کرتا۔ اپنے قبیلے کے ایسے کتنے مسلمانوں کا اس نے ناطقہ بند کر رکھا تھا۔ ایک روز اس نے یہ ٹھانی کہ جو شخص اس فتنے کی جڑ ہے اس کی خبر لی جائے۔ اس نیت سے وہ خانہ کعبہ پہنچا، دیکھا کہ آن حضرت مسجد میں در صفا کے قریب بیٹھے ہیں، بس ان پر برس پڑا، کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، جو منہ میں آیا وہ کہا۔ آن حضرت نے کمال تحمل کے ساتھ سب کچھ سنا، ایک بات کا جواب نہیں دیا، پھر خاموشی سے اٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو جہل نے مجمع کے بیچ جا کر جو وہاں جمع تھا شیخی بگھارنی کہ دیکھو میں نے محمد کے ساتھ کیا کیا، اور سب نے خوشی سے بغلیں بجائیں۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ حمزہ وہاں وارد ہوئے، اس شان سے کہ کمان ان کے کاندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ ان کا یہ طور چلا آتا تھا کہ جب شکار سے واپس ہونے لگتے تو گھر بعد میں جاتے، پہلے خانہ کعبہ میں حاضری دیتے۔ تو جب وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے تو در صفا کے برابر کے مکان سے ایک عورت برآمد ہوئی اور یوں مخاطب ہوئی کہ اے ابو عمارہ، تو ہوتا تو دیکھتا کہ حشام کے بیٹے ابو الحکم نے تیرے بھائی کے بیٹے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حمزہ چکرائے اور پوچھا کہ بتا، حشام کے بیٹے نے محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مت پوچھ کہ کیا سلوک کیا۔ عورت نے ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر واقعے کی ایک ایک تفصیل بیان کی، آخر میں مسجد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ناہنجار اس طرف گیا ہے۔ حمزہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، ویسے تو حمزہ ملنسار طبیعت کے آدمی تھے، کم ہی کسی سے لڑتے تھے، مگر جب غصہ آتا تو علمان و الحفیظ تھامے نہیں تھمتے تھے۔ اس وقت وہ غصے سے تھرا رہے تھے اور جسم ہی نہیں یہ تھر تھری روح کی گہرائیوں تک پہنچی۔ لمبے ڈگ بھرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھے ابو جہل کے سر پر جا کھڑے ہوئے، کمان اٹھا کر پوری طاقت سے اس کی پشت پر ماری اور گرج کر بولے کہ اے ابو الحکم، تیری یہ جرت کہ تو نے محمد کی توہین کی، اور اب جبکہ میں نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا ہے، اگر ہمت ہے تو میری ضرب کا جواب دے۔ ویسے تو ابو جہل بھی ہمت والا آدمی تھا، مگر اس وقت اس نے چپ رہنے ہی میں عافیت دیکھی۔ بنو مخزوم کے کچھ جوان وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی آستینیں چڑھا لیں، مگر ابو جہل نے انہیں منع کیا اور کہا کہ جوانوں، جانے دو، اس وقت ابو عمارہ کو ہی بڑا بن جانے دو، آخر میں نے اس کے بھائی کے بیٹے کی توہین کی۔ اور اب حضرت حمزہ ایک پرجوش مسلمان تھے، ان کے مسلمان ہو جانے سے اہل قریش کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کو جس طرح پہلے ستاتے تھے اب اس طرح پریشان کرنا ستانا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ آخر امیر حمزہ کی شہر میں دھاک تو بہت تھی، اہل قریش کو اس واقعے سے ایک طرف صورتحال کی سنگینی کا احساس اور دوسری طرف انہیں اپنے طریقے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ عبد شمس کے ایک سرکردہ شخص عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ میں محمد کے پاس جا کر بات کرتا ہوں، کچھ پیشکش کرتا ہوں، اگر وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں
تو وہ جو مانگیں گے ہم منظور کر لیں گے۔ اتبا ابن ربیعہ اعتدال پسند آدمی تھا، مزاج میں وہ گرمی نہیں تھی جو دوسرے اہل قریش میں تھی۔ پھر اسے یہ بھی تو مان تھا کہ وہ ہاشم کے بھائی عبد شمس کا پوتا ہے اور اس واسطے سے محمد کا قرابت دار ہے، اور اسی واسطے سے اس نے آن حضرت کو خطاب بھی کیا، یوں گویا ہوا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تو ایک شریف قبیلے کا فرزند ہے، حسب نسب تیرا اعلیٰ ہے، مگر تو نے اپنی باتوں سے سارے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو ان کے مذہب کو اور خداؤں کو برا کہتا ہے، ان کے اجداد کو کافر قرار دیتا ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب جو میں کہتا ہوں وہ غور سے سن، اگر تجھے دولت درکار ہے تو جتنی دولت تو مانگے گا ہم تجھے نظر کریں گے، اگر تو مرتبے کا خواہاں ہے تو ہم تجھے اپنا سردار بنا لیں گے، تیری منشا کے بغیر پتا نہیں ہلے گا، اگر تو بادشاہت کا متمنی ہے تو ہم تجھے تخت پر بٹھائیں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تو اپنے اس خبط پر قابو نہیں پا سکتا تو ہم بڑے طبیبوں حکیموں سے تیرا علاج کرائیں گے۔ جب اتبا ابن ربیعہ اپنی بات کہہ چکا تو آن حضرت نے یوں فرمایا کہ اے ولید کے باپ، اب تو میری بات سن۔ ضرور سنوں گا، اتبا نے جواب دیا اور ہمتن گوش ہو بیٹھا۔ تازہ تازہ جو آیت نازل ہوئی تھی آپ نے اس کی تلاوت کی، اتبا تو مبہوت رہ گیا، آیت نے اس پر عجیب اثر کیا۔ جب وہ واپس گیا تو قریش اسے دیکھ کر حیران ہوئے، پوچھا کہ اے ابو ولید، تیری تو حالت ہی غیر ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ عزیزو مت پوچھو، اتبا نے جواب دیا، میں نے عجیب کلام سنا ہے، ایسا کلام اب سے پہلے کب سنا تھا، اور خدا کی قسم اس کلام کو شاعری نہیں کہہ سکتے، نہ وہ جادو ہے نہ کسی کاہن کا بیان ہے۔ اے اہل قریش میری سنو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اس شخص سے کچھ مت کہو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر عربوں نے اسے ہلاک کر دیا تو تمہیں خود بخود اس سے گلو خلاصی نصیب ہو جائے گی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا، وہ حاکم بنا تو وہ تمہاری حاکمیت ہوگی، بس پھر تم نحال ہو جاؤ گے۔ لیکن اہل قریش نے اتبا کی باتوں کا مذاق اڑایا، کہنے لگے کہ اس شخص نے اپنی لسانی سے تجھے موہ لیا ہے۔ اتبا بولا کہ میں نے تو اپنی رائے تمہیں بتا دی، آگے تم جانو، جو جی میں آئے کرو۔ اتبا اتنا کہہ کر ہٹ گیا، اس نے اہل قریش کی کوئی مخالفت نہیں کی، اور آیات قرآنی کا اس پر جو اثر ہوا تھا وہ بھی دیر پا نہیں تھا۔ اتبا کے مشن کی ناکامی کے بعد اہل قریش سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ طے یہ ہوا کہ محمد کو بلا کر بات کی جائے۔ جب آن حضرت کے پاس یہ پیام پہنچا تو وہ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور اہل قریش کی بھری مجلس میں آن وارد ہوئے۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کہ ہمارے معبودوں کی نفی مت کرو، جتنی دولت مانگتے ہو وہ نظر کریں گے۔ جب یہ لوگ اپنی کہہ چکے تب آن حضرت یوں گویا ہوئے کہ اے اہل قریش، میں تم سے کسی جاہ و عزت کا خواستگار نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام کے ساتھ تمہارے سامنے بھیجا ہے، میں تمہارے لیے بشارتیں لے کر آیا ہوں اور تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، اگر تم میری بات سنو گی تو تمہیں دنیا بھی ملے گی اور عاقبت بھی سمر جائے گی، اگر نہیں سنو گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی میرے اور تمہارے بیچ فیصلہ کرے گا،